چھ تقریریں ولایت کے موضوع پر۔ تحریر آیت اللہ سید علی خامنائی، ترجمہ سید سعید حیدر زیدی، یکی عظمت بوات، دار السقلین، پوسٹ بکس نمبر 2133، کراچی 74600، پاکستان۔ انفرادی ہجرت۔ ایک انسان کو طاغوت اور شیطان کی ولایت کے تحت آنے سے کیوں بچنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب ایک دوسرے سوال کے جواب سے وابستہ ہے، اور ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ فوراً اپنے ذہن میں اس سوال کا اس انداز سے تجزیہ اور تحلیل کیجئے کہ آپ خود اپنے پاس موجود اسلامی اور مذہبی تعلیمات اور معلومات کے مطابق اس کا جواب دے سکیں۔ اس کے بعد اگر آپ کا جواب اس جواب جیسا نہ ہوا جو ہمارے ذہن میں ہے اور ہمارے جواب سے مختلف ہوا، تب اس موضوع پر گفتگو کی گنجائش رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا طاغوت کی حکومت میں رہتے ہوئے مسلمان نہیں رہا جا سکتا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک مسلمان شیطان کی ولایت کے تحت زندگی بسر کرے لیکن رحمان کا بندہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں اور اس کی حیات کے تمام گوشوں پر ایک غیر الہی عامل کی حکمرانی ہو؟ انسانوں کے جسموں اور ان کی فکروں کی تنظیم و تشکیل اور ان کا انتظام و انسرام ایک غیر الہی عامل کے ہاتھ میں ہو۔ یہی غیر الہی عامل افراد معاشرہ کے جذبات و احساسات کو بھی کبھی اس رخ پر اور کبھی اس رخ پر دھکیل رہا ہو، اور انسان اس قسم کے طاغوتی اور شیطانی عوامل کے قبضہ قدرت میں زندگی بسر کرنے کے باوجود خدا کا بندہ اور مسلمان بھی ہو، کیا یہ چیز ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ آپ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجئے اور اپنے ذہن میں اس کا جواب تیار کیجئے۔ دیکھیے، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے خود اس سوال کا کچھ تجزیہ و تحلیل کرنا ضروری ہے تاکہ جواب واضح ہو جائے۔ ہم نے پوچھا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان شیطان کی ولایت کے تحت ہو اس کے باوجود مسلمان بھی ہو؟ اس سوال کے دو اجزاء ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان اجزاء کا درست تجزیہ و تحلیل کریں اور دیکھیں کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ کوئی شخص شیطان کی ولایت کے تحت ہو۔ شیطان کی ولایت کے تحت ہونے کے معنی کیا ہیں؟ اگر ولایت کے ان معنی کو جو ہم نے آیات قرآن سے اخذ کیے ہیں ولایت شیطان کی عبارت کے پہلو میں رکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ولایت شیطان سے کیا مراد ہے۔ ولایت شیطان سے مراد یہ ہے کہ شیطان انسان کے وجود میں پائی جانے والی تمام توانائیوں، صلاحیتوں، تخلیقی قوتوں اور اعمال پر مسلط ہو، اور انسان جو کچھ انجام دے وہ شیطان کے معین کردہ دستور کے مطابق ہو۔ انسان جو کچھ سوچے وہ اس سمت میں ہو جس کا تعین شیطان نے کیا ہے، اس انسان کی طرح جو کوہساروں سے نیچے بہنے والے سیلاب کی لپیٹ میں ہو۔ اس انسان کو یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ وہ سخت اور کھردری چٹانوں سے ٹکرائے اور اس کا سر پاش پاش ہو جائے۔ اسے یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ پانی کی ان موجوں کے درمیان اس کا دم گھٹ کے رہ جائے، باوجود یہ کہ اسے پسند نہیں ہوتا لیکن پانی کا یہ تیز و تند ریلا بغیر اس کی مرضی کے اسے بہائے لیے جاتا ہے۔ وہ ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے، وہ کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف سہارا بھی لیتا ہے، راستے میں آنے والے پودوں اور درختوں کو پکڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن پانی کا تیز بہاؤ اسے بے اختیار بہائے لیے جاتا ہے۔ ولایت طاغوت اور ولایت شیطان اسی قسم کی چیز ہے۔ لہذا آیت قرآن کہتی ہے، ایسے رہنما اور قائدین بھی ہیں جو اپنے پیروکاروں اور زیر فرمان افراد کو دوزخ کی آگ اور بدبختی کی طرف کھینچے لیے جاتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 41۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت فرماتی ہے، کیا تم نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کی نعمت کو کفران نعمت سے تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے سپرد کر دیا، اور دوزخ جو بدترین ٹھکانہ ہے اس میں جا پڑے۔ سورہ ابراہیم آیت 28 اور 29۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کی نعمت کا کفران کیا؟ وہ نعمت جس کا ان لوگوں نے کفران کیا کیا تھی؟ نعمت قدرت جو پروردگار کی قدرت کا مظہر ہے، دنیوی طاقتیں، انسان کے معاملات کے نظم و نسق کی نعمت، انسانوں کی بکثرت صلاحیتوں، افکار اور قوتوں کو ہاتھ میں رکھنے کی نعمت، یہ سب کی سب چیزیں نعمت ہیں اور ایسے سرمائے ہیں جو انسان کے لیے خیر کا سرچشمہ ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں جن افراد کی جانب اشارہ کیا گیا ہے ان کی فرما روائی میں زندگی گزارنے والا ہر انسان ایک عظیم اور بزرگ انسان بن سکتا تھا اور کمال کے بلند ترین درجات تک رسائی پا سکتا تھا، لیکن ان لوگوں نے نعمات کا کفران کیا اور جس مقصد کے لیے ان سے استفادہ کرنا چاہیے تھا اس مقصد کے لیے انہیں استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد فرماتا ہے، اور وہ خود جانتے بوجھتے اپنی قوم اور اپنے زیر فرمان لوگوں کو نیستی و نابودی اور ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے گئے، انہیں جہنم کی طرف لے گئے جس میں الٹے منہ پھینکے جائیں گے، اور یہ کیسی بری جگہ اور ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے ہارون کے سامنے پڑھی اور ہارون کو یہ بات باور کرائی کہ تو وہی شخص ہے جو اپنی قوم کو اور اپنے آپ کو بدترین منزل اور مہلک ترین ٹھکانے سے ہمکنار کرے گا۔ ہارون نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم کافر ہیں؟ اس کی مراد یہ تھی کہ کیا ہم خدا، پیغمبر اور دین پر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں؟ لہذا امام نے اس کے جواب میں اس آیت کی تلاوت فرمائی تاکہ اسے یہ بات ذہن نشین کرا دیں کہ کافر فقط وہی شخص نہیں ہوتا جو صاف اور صریح الفاظ میں خدا کا انکار کرے یا قرآن کو جھٹلائے یا پیغمبر کو مثلا افسانہ کہے۔ ٹھیک ہے کہ اس قسم کا شخص کافر ہے اور کافر کے بہترین قسم سے ہے جو صریحاً اپنی بات کہتا ہے اور انسان اسے پہچانتا ہے اور اس کے بارے میں اپنے موقف کا اچھی طرح تعین کرتا ہے۔ کافر سے بدتر شخص وہ ہے جو ان عظیم نعمتوں کا کفران کرے جو اسے میسر ہیں، انہیں غلط راستے میں استعمال کرے۔ ایسا شخص نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے ماتحت تمام انسانوں کو جہنم میں جھونک دیتا ہے۔ طاغوت کی ولایت ایسی ہی چیز ہے۔ وہ شخص جو طاغوت کی ولایت میں زندگی بسر کرتا ہے اسے گویا اپنے اوپر کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ ہماری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی بے اختیار ہوتا ہے۔ بعد میں جب ہم آیہ قرآنی کے معنی بیان کریں گے تو اس نقطے کی تفسیر واضح ہو جائے گی۔ البتہ وہ شخص سیلابی ریلے کی زد پر ہوتا ہے اور اس میں بہا چلا جاتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں مارنا چاہتا ہے لیکن نہیں مار پاتا، وہ دیکھتا ہے کہ تمام لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور اسے بھی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، لہٰذا وہ جہنم کے راستے سے پلٹنا چاہتا ہے لیکن بے بس ہوتا ہے۔ کیا آپ کبھی کسی مجمع میں پھنسے ہیں؟ اس موقع پر آپ کا دل چاہتا ہے کہ ایک طرف ہو جائیں لیکن مجمع آپ کو تنکے کی طرح اٹھا کر دوسری طرف پھینک دیتا ہے۔ ایسا شخص جو طاغوت کے زیر ولایت ہو وہ چاہتا ہے کہ نیک بن جائے، صالح زندگی بسر کرے، ایک انسان کی طرح زندگی گزارے، مسلمان رہے اور مسلمان مرے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا۔ یعنی معاشرے کا ریلا اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لیے جاتا ہے اور اس طرح لیے جاتا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں مار سکتا۔ وہ اگر ہاتھ پاؤں مارتا بھی ہے تو سوائے اپنی قوت کے زیاں کے اسے کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ نہ صرف ہاتھ پاؤں نہیں مارتا بلکہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنی حالت کو بھی نہیں سمجھ پاتا۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے سمندر سے شکار ہوتی مچھلیوں کو دیکھا ہے یا نہیں۔ کبھی کبھی ایک جال میں ہزاروں مچھلیاں پھنس جاتی ہیں جنہیں سمندر کے وسط سے ساحل کی طرف کھینچ کر لاتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی مچھلی یہ نہیں جانتی کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ ہر ایک یہ تصور کرتی ہے کہ وہ خود اپنے اختیار سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن در حقیقت وہ بے اختیار ہوتی ہے۔ اس کی منزل وہی ہوتی ہے جس کی جانب جال کا مالک وہ شکاری اسے لے جا رہا ہوتا ہے۔ جاہلی نظام کا غیر مرئی جال انسان کو اس سمت کھینچتا ہے جس سمت میں اس جال کی رہنمائی کرنے والے چاہتے ہیں۔ اس نظام میں زندگی گزارنے والا انسان بالکل نہیں سمجھ پاتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ کبھی کبھی تو وہ اپنی دانست میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سعادت اور کامیابی کی منزل کی طرف گامزن ہے، جبکہ اسے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ولایت طاغوت اور ولایت شیطان ہے۔ یہ پہلی عبارت ان دو عبارتوں میں سے ایک تھی جن سے مل کر مذکورہ بالا سوال بنا تھا، اور سوال یہ تھا کہ کیا طاغوت اور شیطان کی ولایت اور حکومت میں رہتے ہوئے مسلمان نہیں رہا جا سکتا؟ اجمالاً ہم نے طاغوت کی ولایت اور حکومت میں زندگی گزارنے کو سمجھ لیا ہے، یعنی یہ جان لیا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اگر ہم اس کی تفسیر کرنا چاہیں تو ایک مرتبہ پھر تاریخ کی طرف پلٹ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں عالم اسلام کس جوش و خروش سے محو سفر تھا۔ دیکھیے اس دور کے اسلامی معاشرے میں علم و دانش کی کیسی عظیم لہر اٹھی تھی، کیسے کیسے عظیم اطباء پیدا ہوئے تھے۔ زبان دانی اور عمومی علمی افلاس کے اس دور میں عالم اسلام میں کیسے عظیم مترجمین پیدا ہوئے تھے جنہوں نے قدیم تہذیبوں کے عظیم آثار کو عربی زبان میں ترجمہ کیا اور ان کی نشر و اشاعت کی۔ مسلمان تاریخ حدیث، علوم طبعی، طب اور نجوم کے شعبوں، حتیٰ فنون لطیفہ میں بھی انتہائی ممتاز مقام کے مالک تھے۔ یہاں تک کہ آج بھی جب فرانس سے تعلق رکھنے والے گسٹاف لوبون کی مانند ایک شخص یا کوئی اور مصنف اور مستشرق ان ظاہری باتوں کو دیکھتا ہے تو اسلام کی دوسری، تیسری اور چوتھی صدیوں کو اسلام کے عروج کی صدیاں قرار دیتا ہے۔ گسٹاف لوبون نے چوتھی صدی ہجری میں تاریخ تمدن اسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، ایک ایسا تمدن جسے وہ ایک عظیم تمدن سمجھتا ہے، اور چوتھی صدی ہجری کو اس عظیم تمدن کی صدی بیان کرتا ہے۔ مجموعی طور پر جب کوئی یورپی مستشرق دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری پر نگاہ ڈالتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کے اسلامی معاشرے میں حیرت انگیز سرگرمیاں، صلاحیتیں اور لیاقتیں ظاہر ہوئی تھیں۔ لیکن ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام سرگرمیاں اور صلاحیتیں جو اس دور میں ظاہر ہوئیں، کیا ان کا نتیجہ اسلامی معاشرے اور انسانیت کے مفاد میں برآمد ہوا؟ آج اس زمانے کو 10 صدیاں گزر چکی ہیں اور ہم اس زمانے کے بارے میں کسی تعصب کا شکار نہیں ہیں، اور غیر مسلم دنیا کے بالمقابل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم اسلام تھا جس نے جامعات کی بنیاد رکھی، یہ عالم اسلام تھا جس نے فلسفے کی تشکیل کی، یہ عالم اسلام تھا جس نے طبابت اور طبیات کے میدانوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ لیکن کیا خود اپنے حلقوں میں ہم حق و انصاف کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں قوتوں اور صلاحیتوں کا نتیجہ ٹھیک ٹھیک برمحل اور انسانیت اور اسلامی معاشرے کے مفاد میں برآمد ہوا؟ آج 10 صدیاں گزرنے کے بعد اسلامی معاشرے کے پاس اس میراث میں سے کیا باقی ہے اور کیوں باقی نہیں ہے؟ آخر وہ علمی اور تہذیبی دولت ہمارے لیے کیوں باقی نہ بچ سکی؟ ہم 10 صدی پہلے کے اس تابناک معاشرے کی طرح آج کیوں دنیا میں درخشاں اور جلوہ نما نہیں؟ کیا اس کی وجہ اس کے سوا کچھ اور ہے کہ وہ تمام سرگرمیاں اور جلوہ نمائیاں طاغوت کی حکمرانی میں رہتے ہوئے تھیں؟ ان گمراہ کن قیادتوں نے اسلامی معاشرے کے ساتھ کھیل کھیلا اور اپنا نام اونچا کرنے اور یہ کہلوانے کے لیے کہ مثلاً فلاں عباسی خلیفہ کے دور اقتدار میں فلاں کام ہوا، مختلف کام کیے۔ اگر یہ حکمران طبیعت، ریاضی، نجوم، ادب اور فقہ کے میدانوں میں علمی ترقی کی بجائے فقط اتنی اجازت دیتے کہ علوی حکومت برسر اقتدار آ جائے، امام جعفر صادق کی حکومت قائم ہو جائے، اسلامی معاشرے کی تمام قوتیں اور صلاحیتیں امام جعفر صادق کے ہاتھ میں آ جائیں، پورے اسلامی معاشرے کی سرگرمیوں کا تعین امام جعفر صادق کریں، اس صورت میں اگر مسلمان علمی اور ادبی لحاظ سے ان باتوں کے اعتبار سے جن پر آج دنیا اسلام فخر و ناز کرتی ہے 100 سال پیچھے بھی رہتے، تب بھی یہ انسانیت کے فائدے میں ہوتا۔ انسانیت ترقی کرتی، اسلام پھلتا پھولتا، اسلامی معاشرے کی صلاحیتیں اور قوتیں صحیح راہ میں استعمال ہوتی، پھر یہ صورت نہ رہتی کہ کتابیں تو ترجمہ کرتے، طب اور سائنس کے میدانوں میں ترقی کو بام عروج پر پہنچا دیتے، لیکن انفرادی اور اجتماعی اخلاق کے اعتبار سے اس قدر کمزور ہوتے کہ اس دور میں پایا جانے والا طبقاتی فرق آج بھی تاریخ میں بطور یادگار محفوظ ہے۔ بلکہ آج کی دنیا کے غلیظ اور ذلت آمیز تمدن کی طرح کہ آج کی بڑی حکومتوں عقلوں کو دنگ کر دینے والی اپنی ایجادات پر تو فخر کرتی ہیں، مثلاً کہتی ہیں کہ ہم نے فلاں دوا ایجاد کی ہے، فلاں کام کیا ہے، علمی لحاظ سے فلاں شعبے میں ترقی کی ہے، لیکن یہ حکومتیں انسانی اقدار اور اخلاقی اعتبار سے اب بھی ہزارہا سال پرانی تاریخ جیسے حالات میں زندگی بسر کر رہی ہیں۔ آج بھی بے پناہ مال و دولت بے انتہا فقر و افلاس کے پہلو بہ پہلو موجود ہے۔ آج بھی غریب ممالک کے لاکھوں کروڑوں بھوکے انسانوں کے مقابل صرف 1% انسان دولت کی فراوانی کے مزے لوٹ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ حکومتیں اپنی سائنسی ترقی پر نازاں ہیں۔ دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری کا عظیم اسلامی تمدن اسی صورتحال سے دوچار تھا۔ اس دور میں بہت زیادہ علمی ترقی ہوئی، لیکن امیر طبقے کا راج تھا، عیش و عشرت کا چلن تھا، اور اس کے مقابلے انسانیت اور انسانی فضیلتوں سے بے خبری، طبقاتی اونچ نیچ انتہائی درجے پر موجود تھی۔ اس زمانے میں بھی ایک طرف لوگ بھوک سے مرتے دکھائی دیتے تھے تو دوسری طرف بسیار خوری بہت سے لوگوں کی موت کا سبب بنتی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اس دور کا اسلامی معاشرہ اپنی علمی سرگرمیوں اور نشاط کے باوجود انسانی فضائل و کمالات کا گلستان نہیں بن سکا؟ دوسری اور تیسری صدی ہجری سے تعلق رکھنے والی جن شخصیتوں کا تذکرہ فخر و ناز کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور جن کا نام ہم دنیا میں قابل افتخار ہستیوں کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس متمدن نظام کے خلاف شدت سے جنگ کی۔ مثال کے طور پر مولا بن خنیس کا نام لیا جا سکتا ہے، جنہیں بیچ بازار سولی پہ لٹکایا گیا۔ یحییٰ ابن ام طویل کا نام لیا جا سکتا ہے، جن کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، جن کی زبان کھینچ لی گئی۔ محمد ابن ابی عمیر کا نام لیا جا سکتا ہے جنہیں 400 تازیانے مارے گئے، یحییٰ ابن زید کا نام لیا جا سکتا ہے جنہیں صرف 18 برس کے سن میں خراسان کی پہاڑیوں میں شہید کیا گیا، زید بن علی کا نام لیا جا سکتا ہے جن کے جسد کو 4 سولی پر لٹکائے رکھا گیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ناموں کو ہم آج دنیا انسانیت کے قابل فخر افراد کی فہرست میں جگہ دے سکتے ہیں۔ ان حضرات کا اس پرشکوہ تمدن سے کوئی تعلق نہ تھا جس کا ذکر گسٹاف لوبون نے کیا ہے، بلکہ یہ اس تمدن کے مخالفین میں سے تھے۔ بس دیکھیے کہ جن معاشروں اور جن انسانوں پر طاغوت اور شیطان کی حکمرانی ہوتی ہے اور جن کے معاملات کی باگ ڈور طاغوتی اور شیطانی ہاتھوں میں ہوتی ہے، ان معاشروں میں زندگی بسر کرنے والے افراد کی قوتیں استعمال ہوتی ہیں، ان کی صلاحیتیں بروئے کار آتی ہیں، لیکن بالکل اسی طرح جیسے آج کی متمدن دنیا میں کام آتی ہیں، اسی طرح جیسے اب سے 10-1100 سال پہلے عالم اسلام میں کام آتی تھیں۔ یہ ساری ترقیاں اسی طرح بے قیمت ہیں جیسے اعلیٰ اقدار اور انسانی فضیلتوں کی نظر میں چوری سے کمایا ہوا مال بے حیثیت ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے طاغوت کی ولایت اور حکومت۔ ان خصوصیات کے ساتھ کیا طاغوت کی حکومت کے تحت ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کی جا سکتی ہے؟ ذرا دیکھتے ہیں کہ دراصل مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے معنی کیا ہیں۔ مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے کے معنی ہیں انسان کے تمام وسائل، قوتوں اور صلاحیتوں کا مکمل طور پر خدا کے اختیار میں ہونا، اس کے مال و دولت اور اس کی تمام چیزوں کا خدا کے اختیار میں ہونا، اس کی جان کا خدا کے اختیار میں ہونا، اس کی فکر اور سوچ کا خدا کے اختیار میں ہونا۔ اس حوالے سے بھی ہمارے معاشرے اور مدنیت کی صورت میں موجود اجتماعات اور طاغوتی نظاموں سے سرکشی اختیار کر کے باہر نکلنے والے اور خدا کی طرف ہجرت کرنے والے گروہوں کی مثالیں موجود ہیں۔ پہلی مثال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے معاشرے کی ہے۔ مدینہ ایک بندہ خدا معاشرہ تھا، ایک مسلمان معاشرہ تھا۔ وہاں جو قدم بھی اٹھتا راہ خدا میں اٹھتا۔ وہاں اگر یہودی اور عیسائی بھی اسلامی حکومت کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے تھے تو ان کی زندگی بھی اسلامی زندگی تھی۔ اسلامی معاشرے میں عیسائی اور یہودی اہل ذمہ افراد بھی اسلام کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں اعمال کے لحاظ سے ایک شخص یہودی ہوتا ہے، لیکن معاشرے کے ایک رکن کے لحاظ سے اس مسلمان سے کہیں زیادہ مسلمان ہوتا ہے جو ایک جاہلی نظام کے تحت زندگی بسر کرتا ہے۔ زمانہ پیغمبر میں مال و دولت، نیزہ و تلوار، فکر اور سوچ، تمام انسانی اعمال، حتیٰ جذبات و احساسات بھی راہ خدا میں ہوتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی کم و بیش یہی صورت تھی، اس لیے کہ امیر المومنین حاکم الہی اور ولی خدا ہونے کے ناطے پیغمبر اسلام سے مختلف نہ تھے، لیکن وہ ایک برے معاشرے کے وارث تھے، ان پیچیدگیوں اور مسائل کے وارث تھے۔ اور اگر امیر المومنین کی جگہ خود پیغمبر اسلام بھی ہوتے اور 25 بعد ایک مرتبہ پھر مسند حکومت پر جلوہ افروز ہوتے تو یقیناً انہی مشکلات کا سامنا کرتے جو امیر المومنین کو درپیش تھیں۔